أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فبتوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فخورا الذين يبخلون بما ويبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يوم يود الذين كفروا وعصوا الرسول الله تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وإن كنتم مرضى ولا سفر وجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان غفورا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ولا يريدون أن تضلوا السبيل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. لا پڑھا گیا تھا دولار يريدون أن تضل السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وأسمعنا وأسمع غير مسمع ورأينا عليهم بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها ونلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والاقربون اور ہم نے ہر ایک کے لیے موالی بنائے ہیں یعنی وارث مولا کی جمع ہے موالی مما ترک الوالدان والاقربون اس چیز کے مما اس چیز کے لیے جو چھوڑا والدان نے اور اقربا نے ولکل جعلنا موالیا ہر ایک کے لیے یہ کلن کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے یہ سوال ہے کلن مما ترک ہے کیوں جی مومن صاحب یا نصیر خبر صاحب بتائیں یا ہر ایک بالعمومی ہے جو من جملہ ہے ہر شخص کے لیے کچھ نہ کچھ ہم نے رکھ دیا ہے ٹھیک ہے وَلِكُلِّن جَعَلْنَا مَوَالِيَا اور ہر شخص کے لیے ہم نے وارث بنا دیے ہیں یعنی ہر شخص وارث نہیں بلکہ ہر شخص کا وارث بنا دیا گیا ہے یہ معنی بنے گا پھر مما ترک الوالدان والاقربون اس چیز میں سے لفظاً تو ہے اس چیز میں سے تو مراد ہے اس چیز کا ترک الوالدان نے جو چھوڑی والدین نے یا اقربا نے والذین اخذت ایمانکم فآتوہم نصیبہم اور وہ لوگ جن سے تم نے پختہ عہد و پیمان کیے ہیں ان کو بھی ان کا حصہ دو ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا یقیناً اللہ ہر چیز پر نگران ہے الرجال قوامون علی النساء مرد عورتوں پر قوام بنائے گئے ہیں قوام کہتے ہیں سیدھا رکھنے والا صحیح راستے پر گامزن رکھنے کے لیے جو شخص کوشش کرے کہ اس پر نگران ہو اس کو قوام کہیں گے تو مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا گیا ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض اس وجہ سے کہ اول اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر خلقی فضیلت بخشی ہے یا نوعی فضیلت بخشی ہے اور دوسری وجہ یہ ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ اور اس وجہ سے کہ جو وہ اپنے اموال ان پر خرچ کرتے ہیں اپنے اموال میں سے خرچ کرتے ہیں یعنی معیشت کو جاری کر رکھنے کے یعنی اقتصادی طور پر وہ ذمہ دار بنائے گئے ہیں فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ فَالصَّالِحَاتُ پاک باز عورتیں وہ ہیں قانتاتن جو عبادت گزار ہیں حافظاتن للغیب وہ غیب سے غیب میں رہتے ہوئے بھی حفاظت کرتی ہیں بما حفظ اللہ اس چیز کی جس کی حفاظت اللہ نے فرمائی ہے یعنی جس کی حفاظت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے واللاتی تخافون نشوزہن، اور ان میں سے وہ جن کے نشوز کا تم میں خوف ہو، تم ڈرتے ہو کہ وہ باغیانہ رویہ اور شرارت کا رویہ اختیار کریں گی، فعزوہن، تو ان کو نصیحت کرو، پھر بعد نہ آئیں تو واہجروہن، انہیں اپنے کمروں یا بستروں میں الگ کر دو، پھر مضواج بستروں میں، وضربوہن، اور تیسری منزل یہ ہے کہ پھر ان کو بدنی سزا دو، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پس اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے لگیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو ان کے خلاف پھر تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا، ان اللہ کان علیا کبیرا، یقین اللہ تعالی بہت بلند مرتبہ اور بہت بڑا ہے۔ یہ آیت کریمہ جو ایسی ہے جو مغرب میں بھی ہمیشہ محفوظ بنی رہی ہے، اور جہاں جہاں میں مختلف مجالس میں سوال و جواب کے لیے جاتا ہوں، وہاں خصوصیت سے اس سوال آیت کے حوالے سے بعض اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں۔ اول، مرد کی عورت پر فضیلت، ایک ایسے زمانے میں جب کہ عورت اور مرد کی برابری کی باتیں ہو رہی ہیں۔ دوسرے، عورت کا کامل مطیع ہونا۔ تیسرے، اس کو مارنے کی کھلی اجازت دینا۔ یہ تین چیزیں ہیں جو مغرب کے نزدیک اسلام کو ایک ازمنہ گزشتہ کے حالات پر صادق آنے والا مذہب تو قرار بنا دیتی ہیں، مگر جدید زمانے میں جو انسان کو فکری نظری آزادی حاصل ہوئی ہے، ان حالات میں یہ تعلیم چسپاں نہیں ہو سکتی۔ یہ ہے خلاصہ ان اعتراضات کا جو مختلف شکلوں میں اٹھائے جاتے ہیں۔ تو اس لیے ترجمے کے علاوہ یہاں اس کی وضاحت ضروری ہے۔ قوامون علی النساء، قوام ہونے میں ایک جسمانی طاقت کی طرف بھی اشارہ ہے، مضبوط تر جسم، مضبوط طاقتیں، اور ایسا شخص جو بدنی لحاظ سے بھی صلاحیت رکھتا ہو کہ کسی چیز کو صحیح رستے پر ڈال رکھے۔ اور جو آگے وضرب کا لفظ آئے گا، اس کا بھی اس سے ایک تعلق ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر وہ نگران بنائے گئے ہیں کہ انہیں صحیح رستے پر رکھیں۔ اس کا ایک اور مطلب بھی ہے جو سمجھنا ضروری ہے۔ مغرب میں بعض مرد جو بے راہ راہ ہوتے ہیں، وہ اس آیت کا حوالہ دے کر اپنی بیوی کو کامل اطاعت کے لیے پابند سمجھتے ہیں، ان کو بے پردگی میں بھی بے پردہ کرنے میں بھی، اپنے ساتھ سوشلائز کرانے میں بھی، اور دوسری بد عادتیں ان میں پیدا کرنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں تم ہماری غلام بنائی گئی ہو، ہمارے ماتحت رکھی گئی ہو، تم خدا کی نافرمانی کرو گی اگر ہماری نافرمانی کرو گی۔ اور یہ واقعات ایسے ہیں جو وقتاً فوقتاً کبھی کبھی صحیح مگر ہوتے ضرور رہتے ہیں۔ تو یہ آیت اس کی بھی نفی کرتی ہے۔ قوام سے مراد سیدھے رستے پر رکھنے والا ہے، نہ کہ سیدھے رستے کی ٹیڑھے رستے کی تعلیم دینے والا۔ بس جہاں کوئی خاون کسی بیوی کو کسی کجی پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے، یا اپنی اطاعت کا حوالہ دے کر اسے مجبور کرے، وہ جھوٹا ہے، قرآن کی طرف غلط بات منسوب کر رہا ہے۔ مرد کو جو فوقیت ہے وہ صحیح رستے پر قائم رکھنے کی حد تک ہے، اس سے آگے نہیں۔ دوسرے، بما فضل اللہ بعضہم علی بعض، میں فضل سے کیا مراد ہے؟ فضل سے مراد وہ تخلیقی فرق ہیں جو فطرتاً مرد اور عورت میں ایک فرق پیدا کرتے ہیں، اور وہ فرق ایسے ہیں جن میں عورت جسمانی لحاظ سے کمزور ہے، اور بعض ایسی ذمہ داریاں اس کو سونپی گئی ہیں جو اس میں مزید کمزوریاں پیدا کر دیتی ہیں یا ان کو ولنریبل بنا دیتی ہیں، جبکہ مرد جسمانی لحاظ سے اس طرح ولنریبل نہیں ہے۔ اس لیے مرد کا گھر میں ایک نگران ہونا لازم ہے، خود عورت کی خوشی اور عورت کی حفاظت کے لیے۔ تیسرا یہ کہ فیصلے کی طاقت اس کو دی گئی، یعنی اطاعت کا حکم دیا گیا عورت کو، کیا یہ عورت کے وقار اور اس کی برابری کے خلاف ہے؟ یہ سوال پیچھے بھی جب میں امریکہ گیا تھا وہاں بھی اٹھایا گیا، کینیڈا میں بھی اٹھایا گیا. واقعہ یہ ہے کہ یہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ زندگی میں کوئی بھی منظم چیز، خواہ وہ زندگی کے ایک فرد کی صورت میں ہو یا زندگی کی اجتماعی صورت میں ہو، مرکز کے بغیر اور ایک مرکزی بالا اتھارٹی کے بغیر چل ہی نہیں سکتی کامیابی کے ساتھ. جہاں ایک یونٹ بنے گا وہاں ضرور ایک کو فیصلے میں بالا طاقت دی جائے گی. اگر ایسا نہیں ہوگا تو سارا نظام دھرم برم ہو جائے گا. چنانچہ وہ گھر جہاں مرد بھی آزاد جو مرضی کرتا پھرے اور عورت بھی آزاد جو مرضی کرتی پھرے، وہ گھر شروع سے ہی ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے خمیر میں ہی ٹوٹنا لکھا ہوتا ہے، اور کبھی بھی آئلی زندگی کامیاب نہیں رہتی. یہ بات تو ہر انسان کی فطرت میں بدیت ہے کہ جہاں نظم و ضبط ہوگا وہاں کسی کو امیر بنایا جائے گا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب تین ہو اور سفر میں ہو تو ایک کو ضرور امیر بنا لیا کرو. دو کا بھی کہیں ذکر آتا ہے؟ مجھے تین یاد ہے، اگر میری یادداشت درست ہے کہ تین کا ذکر ہے تو اس میں پھر مجھے یہ حکمت نظر آتی ہے کہ دو میں امیر کون بنے گا اگر وہ ہر ایک کہ میں امیر ہوں یا ایک دوسرے کو ووٹ دے دیں، تو فیصلہ ہو نہیں سکتا. تین میں فیصلہ ہو سکتا ہے کیونکہ دو ایک کے مقابل پر اکٹھے ہو سکتے ہیں، مگر یہاں سٹیل میٹ ہو جائے گا دو ہوں تو. لیکن تین ہوں اگر تو بہرحال یہ فیصلہ ہونا ممکن ہے، سوائے اس کے کہ دو کی صورت میں بھی بازدہ ہو جاتا ہے، ایک چھوٹا بڑے کو کہہ دیتا ہے. تو یہ مراد نہیں ہے کہ دو کی صورت میں نہ بناؤ. اس کی روح میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ تین کی شرط ہے تو اس لیے ہے کہ تین کی صورت میں تو لازم ہے کہ ضرور بنا لو، تمہارے لیے کوئی روک نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر دو ہوں تب بھی اسلامی روح کا تقاضا یہ ہے کہ کسی چھوٹا بڑے کو یا اپنے سے حکمت اور علم کے لحاظ سے بہتر کو اپنا امیر بنا لے. اس طرح ہر سفر مسلمان کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر کرائسس کے وقت ایک فیصلہ کرنے والی اتھارٹی کریٹ ہو جاتی ہے. تو یہ اتنا عام مضمون ہے اور عام فہم ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس کی بڑی بے وقوفی ہے. زیادہ سے زیادہ یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ عورت کو اتھارٹی ملنی چاہیے تھی کہ وہ مرد پر رول کرے، مرد کو نہیں ملنی چاہیے تھی. اب جس میں طاقت نہ ہو، جو کمزور ہو، جو ظلموں کا نشانہ بننے کی شکایت کرتی ہو، اس بیچاری کو اتھارٹی دے کر اور بھی تکلیف دینے والی بات ہے. ممولے کو شہباز سے لڑانے کا جو تصور ہے اس پر لوگ شعرا بھی باتیں کرتے ہیں، مگر واقعہ یہ ہے کہ فرضی باتیں ہیں ساری. ممولا شہباز سے نہیں لڑا کرتا. تو خدا نے بما فضلہ کہہ کے قوامون کی تشریف فرما دی کہ اس کو ایک طبی خلقت کے لحاظ سے ایک فوقیت حاصل ہے، اس کا تم لوگ انکار نہیں کر سکتے. کل بھی میں نے بتایا تھا کہ ان کی اولمپکس میں، ان کے سارے مقابلوں میں، ہر موقع پر یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے ان کو کہ مرد کو ایک خلقت کے لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے ایک فوقیت حاصل ہے. بس ایسا شخص جو جسمانی فوقیت رکھتا ہو اور دوسری فوقیت یہ ہو کہ وہ خرچ کا بھی ذمہ دار بنایا گیا ہو، وہی حق رکھتا ہے کہ فیصلوں کے امور اس کی طرف پھیرے جائیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ عورت کی فطرت بھی یہی چاہتی ہے. بعض خاندانوں کا میں نے جائزہ لیا ہے اور ایک دو کی بات نہیں کر رہا، بلا استثناء جہاں جہاں بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ عورت ایک نکٹھو مرد کے اوپر غالب آئی ہے اور وہی فیصلے کرتی ہے اور مرد جی حضوری بنا ہوا ہے، وہاں عورت ہمیشہ بے چین رہتی ہے، اس کو کبھی بھی حقیقی خوشی نصیب نہیں ہوتی اور اس کو غصہ آتا ہے کہ یہ نکٹھو آدمی کیوں میرے سامنے منقار زیر پر ہے, کیوں بات نہیں کرتا, کیوں اپنی اتھارٹی کو اسرٹ نہیں کرتا, اور لوگوں کے سامنے وہ ہمیشہ بیچاری ذلیل ہوتی ہے. اب آپ اپنے دائرہ علم میں نگاہ ڈال کے دیکھ لیں, اپنے تجربے کے دائرے میں, جہاں بھی ایسا خاندان ہو جہاں عورت زیادہ زبردست ہو اور مرد اس فوقیت کے باوجود جو خدا نے اس کو دی ہے اس سے وہ استفادہ نہ کرتا ہو, ایسے خاندان خوش نہیں رہتے اور ان کی اولادوں پر بھی ہمیشہ منفی اثر پڑتا ہے. ایسی عورتیں اپنی اولادوں پر بھی بد اثر ڈالتی ہیں, ایک اوپر کی اتھارٹی کا فقدان ہو کر اولاد سمجھتی ہے کہ مرد کو ہونا چاہیے, جب اس کو کمزور دیکھتی ہے تو پھر ماں سے بھی بالآخر وہ اکھڑ جاتی ہیں اولاد, اور ایک اگلی نسل کے لیے بھی ایک تکلیف کا اور بدمرگی کا سامان یہ لوگ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. یورپ میں بھی یہ احساس اندر پایا جاتا ہے, خواہ وہ کھل کے سامنے نہ آئے. میں نے بتایا تھا کہ ایک جرمن احمدی عورت مجھ سے شکایت کرنے پہنچی تھی صرف اس غرض سے کہ میری فطرت تو یہ بتاتی ہے کہ اسلام نے ضرور مرد کو روزمرہ کی زندگی میں جو گھریلو آئلی فیصلے ہیں ان میں اس کو بالا حیثیت دی ہے, اور عورت کی حفاظت اس کے دل کی تمانیت اسی میں ہے, لیکن فلاں شخص اس کے برعکس تعلیم دے رہا ہے, کہتا ہے خدا نے جب یہ فرمایا کہ عورتیں اور مرد برابر ہیں, ان کے حقوق برابر ہیں, تو اس پہلو سے یہ معنی غلط ہیں. تو اس کو میں نے کہا تم نے 100% ہی درست کہا ہے, اور اسی آیت کا حوالہ دیا. اس آیت سے بات واضح ہے, حقوق کا برابر ہونا اور بات ہے, اور انتظامی فیصلوں میں کسی ایک کو فوقیت دینا بالکل اور بات ہے. اب یہاں جب سوال اٹھتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تمہاری روزمرہ کی زندگی میں, ہر دائرے میں, زندگی کی دلچسپی کے ہر دائرے میں کسی ایک کو مختار بنایا جاتا ہے. تمہارے ملک میں ایک پرائم منسٹر ہوتا ہے, اور یہ جو پرائم منسٹر سے اوپر اگر کوئی اتھارٹی ہے کہیں تو پریزیڈنٹ ہوگا. جو بھی نظام ہے اس میں جب تم پر کوئی افسر بنایا جاتا ہے تم اس کی اطاعت کرتے ہو, اور تمہیں کبھی خیال نہیں آتا کہ ہم برابر ہیں. کیا برابر نہیں رہتے؟ حقوق میں برابری اور چیز ہے, اور انتظامات میں کسی ایک کس کو بالا طاقت کرنا, اس سے امر صاحب امر بنانا, یہ بالکل اور بات ہے. اس سے برابری پر کوئی اثر نہیں پڑتا, وہ حقوق کا مسئلہ ہے, یہ انتظام چلانے کی بات ہے. اس لیے یہ جو اعتراضات ہیں یہ فرضی ہیں. لیکن ایک اور پہلو اس کا یہ ہے کہ بما انفقو نے مردوں پر جو ذمہ داری ڈالی ہے یہ ایک قسم کی شرط پیدا کر دیتی ہے اس میں, اور وہ شرط یہ ہے کہ وہ مرد جو بیویوں کی کمائیوں پہ بیٹھنے والے ہیں وہ فوقیت نہیں رکھتے, وہ اس آیت سے از خود مستثنی ہو جائیں گے. اس لیے وہ اپنی اتھارٹی کو خود نقصان پہنچاتے ہیں, نہ ان کی عزت رہتی ہے نہ فطرتاً رہ سکتی ہے. اس لیے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرو تاکہ بے ما فضل اللہ کی تعریف کے نیچے آؤ. اگر اس اہم تعریف کے نیچے نہیں آؤ گے تو ایک ٹانگ کے مسافر رہ جاؤ گے. ایک ٹانگ تو ہے مضبوطی کی, لیکن ایک ٹانگ والا آدمی کمزور ٹانگوں والے دو ٹانگوں والوں سے کمزور ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات دی ہیں گہری حکمت پر مبنی ہیں, اور اس پر جو اعتراضات مغرب کی طرف سے اٹھائے جاتے ہیں سب کھوکھلے اور بے معنی ہیں, اور یہ سب جانتے ہیں کہ حقیقتاً یہی ہوتا ہے. صرف برابری کے نام پر فضول باتیں ہیں اور کچھ بھی نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ غیروں میں بھی اس بات کا احساس ہے. ایک تمہارے احمدی خاتون کا, میں نے احمدی خاتون کا حوالہ دیا تھا. سویڈن میں ایک خاتون نے جن کی شادی ٹوٹ چکی تھی, بیٹا ان کے ساتھ رہ رہا تھا, انہوں نے مجھے بتایا تھا, ایک لمبا عرصہ پہلے کی بات ہے, جب ہم 78 میں سفر کر رہے تھے اپنی چھوٹی فیملی کے ساتھ, تو وہ چونکہ کسی زمانے میں یونیورسٹی اور لندن میں پڑھا کرتی تھیں, ان کے اوپر اسلام کا بہت اثر تھا, اور بعد میں انہوں نے مجھ سے کچھ عرصہ خود و خدمت بھی رکھی. ان کا ایڈریس میرے پاس تھا. چنانچہ سویڈن جب ہم پہنچے ہیں, کہیں کوئی جگہ ٹھہرنے کی ملتی نہیں تھی اسٹاک ہالم میں, تمام ہوٹل بک تھے 100%. اس لیے مجھے خیال آیا کہ میرے پاس پرانی نوٹ بک پڑی ہوئی ہے, بی بی سے کہا کہ میں دیکھیں شاید ابھی تک شاید اس ایڈریس پہ ہو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ٹرائی کرو. بارش بھی ہو رہی تھی اور کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں تھی, ٹینٹ لگانے کا موقع کوئی نہیں تھا کیونکہ بارش ہو رہی تھی بڑی تیز. تو اس لیے جب میں نے فون کیا تو عجیب اتفاق ہے کہ وہ فون پر مل گئی, اور اس کو جب میں نے بتایا کہ یہ پوزیشن ہے, اس نے کہا کہ فوری وہ آ جاؤ, میں فلاں جگہ کھڑی ہوں گی, تم پہنچ جاؤ وہاں. چنانچہ چونکہ اس وقت خود بخود رستوں کی مہارت ہو گئی تھی, اس لیے بلا روک ٹوک میں سیدھا وہاں پہنچا, ان کے گھر گئے. وہاں رات کو میں نے ایک رویا دیکھی جس کا اس مضمون سے تعلق ہے, اس لیے میں وہ بتا رہا ہوں. رویا دیکھی کہ سویڈن کی بلند پہاڑی کی چوٹی پر بہت بڑے بڑے مجسمے ہیں, اور وہ عورتوں کے ہیں, اور وہ ہیرو عورتیں جنہوں نے عورت کو مردوں کی غلامی سے نجات بخشنے میں کام کیا ہے. سویڈن میں بہت زیادہ موومنٹ تھی عورت کی برابری کی اور اس کی لبریشن کی. یورپ میں سب سے زیادہ آزادی کے خیالات سویڈن میں پائے جاتے ہیں. تو وہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے رویا دکھائی کہ پہاڑ پر بڑے بڑے عظیم مجسمے ہیں, اور بھری پڑی ہے چوٹی وہ مجسموں سے, سب عورتوں کے ہیں. اور نیچے میں نے نظر کی تو نیچے کثرت سے ایک سمندر ہے مردوں کا, اور آواز مجھے یہ آتی ہے کہ اب ان سے کون نجات بخشے گا. یعنی ان عورتوں کو نے تو مردوں سے عورتوں کو چھڑا لیا, اب یہ نیچے جو چھوٹے چھوٹے لوگ نظر آ رہے ہیں وہ پگمی سے دکھائی دے رہے تھے, اب ان کو کون ان سے نجات بخشے گا. اور سوال میں نفی کا معنی جو ہوتا ہے نا کہ کوئی اب نہیں, یہ تو ہو گیا, اب ان کو کوئی نجات نہیں بخش سکتا. یہ حیرت انگیز روایت تھی جو میرے سوتے وقت, اس وقت سیر کا ماحول تھا, میرے تصور میں بھی یہ بات نہیں تھی. تو صبح نماز کے بعد وہ میرے اٹھنے کی آواز سے وہ بھی آگے کی چائے وائے پر تیار کرنی ہو تو میں دوں, تو اس کو میں نے رویا سنائی. رویا سن کے تو بمشکل اس نے آنسو ضبط کیے, بار بار چہرہ اس کا جو اس سے بدلتا تھا, بل پڑتے تھے چہرے پہ, اور ضبط کر رہی تھی کہ جب کچھ حوصلہ ہوا اس نے کہا کہ یہ بالکل سچی رویا ہے, میں گواہ ہوں, میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے. یہاں جو آزادی کا ماحول ہے, عورت کی آزادی کا, اس نے آئلی زندگی کو بالکل غیر محفوظ کر دیا, اور ایسے رجحانات پیدا کر دیے ہیں کہ بات بات پر مرد سے جھگڑ کر اپنا مرد کو سوٹ کیس پکڑایا اور کہا گھر سے بھاگ جاؤ, مکان بھی میرا اور سب کچھ میرا. اور اس کے بعد پھر ساری زندگی ویران پڑی رہتی ہے, کبھی سکون نہیں ملتا, کبھی چین نہیں آتا. تو یہ حقیقت میں اس وقت ہمارا ملک اسی بلا کا شکار ہے. تو یہ غیر کی گواہی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. حقیقت میں عورت کی فطرت میں ہے کہ اس کا ایک سرپرست ہو جس پر وہ بنا کر سکے, اس کا ایک محافظ ہو, اس کا ایک نگران ہو, اور فیصلوں میں جب تک اسے ایسے مرد کے فیصلے کی توثیق نہ مل جائے جس پر اس کو اعتماد ہو, اس کو پوری طرح چین نہیں آتا. اس لیے قرآن تعلیم تو فطرت کے مطابق ہے. اگر قوموں نے اپنے مزاج بگاڑ لیے ہیں تو ان کو اصلاح کرنی چاہیے, نہ کہ قرآن تعلیم کو اصلاح کرنی چاہیے. اگلا حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کے نتیجے میں ان پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے, انفاق ایک اور شخص کر رہا ہے, خرچ کر رہی ہے ایک اور, خرچ کرنے والا اور وجود ہے. یعنی مرد مطلب نہیں, انفاق کی ذمہ داریاں پورا کرنا ایک کا کام ہے اور انفاق دوسرے کا کام ہے. مرد کما کے لاتا ہے, عورت کو دیتا ہے, جہاں یہ سلسلہ ہو وہاں امانت کا تصور خود بخود آ جاتا ہے. جن مقاصد کے لیے خاوند کماتا ہے وہ آئلی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اسی دائرے میں خرچ سے تعلق رکھتے ہیں. اگر ان سے باہر خرچ کرے کوئی عورت اور ان مقاصد میں خرچ نہ کر کے ان کو نقصان پہنچائے تو یہ امانت کا حق ادا نہیں کر رہی ہوگی. بس یہ امانت کا مضمون ہے جو اس سے چلا ہے. پس صالحات ہو پس پاک باز صالح عورتیں وہی ہیں قانتات ان جو عبادت گزار ہوتی ہیں حافظات للغیب باوجود اس کے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا پھر بھی وہ اپنی امانتوں کی حفاظت کرنے والی ہیں. بے ما حافظ اللہ میں ہر قسم کی امانت داخل کر دی. واللاتی تخافون نشوزہن اب یہ خلاصہ بیان کر کے اب اگلا حصہ آ گیا ہے مارنے والا. واللاتی تخافون نشوزہن وہ جن کے نشوز کا تم خوف کرو. نشوز کیا چیز ہے؟ نشوز سے مراد دراصل باغیانہ رویہ شرارت امیز جس میں گالی گلوچ حتیٰ کہ مار کٹائی بھی شامل ہے. اور پنجابی میں کپتی سے بہتر کوئی لفظ نہیں ہے جو نشوز کرنے والے کی تعریف کرتا ہو. اور امر واقعہ یہ ہے کہ اگر کپت پایا جائے کسی عورت پہ تو اس کا بسا اوقات مارنے کے سوا علاج ہی کوئی نہیں ہوتا. اور عورتوں کو غصہ آتا ہے کہتے ہیں اس کو سزا ملنی چاہیے. اللہ محلے کے لیے وہ مصیبت بن جاتی ہے. اور ایسی عورتیں ہمارے علم میں ہیں جن کے متعلق عورتیں شکایت کرتی ہیں کہ ان کو پکڑاؤ ان کو ٹھیک کرو انہوں نے تو ہمارا امن لوٹ لیا ہے. بات بات پہ نکلی گالی گلوچ اپنے مرد کو گالیاں اس کے رشتے داروں کو سارے دوسروں کو جو اس کے حمایتی ہوں ان کے حمایتیوں کو بھی پھر گالیاں شروع ہو جاتی ہیں. یہ نشوز ہے. تو اللہ تعالیٰ نشوز کو پسند نہیں کرتا. فرماتا ہے اگر نشوز کو روکنا ہے تو شروع میں روکو. تخافونا فرمایا ہے. بعض عورتوں کی اداؤں سے جو رنگ نکال رہی ہوتی ہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ شریر مزاج عورتیں ہیں فسادی مزاج کی عورتیں ہیں. ان کو شروع میں پکڑو. اور طریق جو ہے وہ تین سٹیپس میں بیان فرمایا ہے. پہلا ہے ازوہن نصیحتیں کرو ان کو اور جو کچھ بھی نیک نصیحت سے حاصل کر سکتے ہو کرنے کی کوشش کرو ان کو سمجھاؤ. یہ نہیں کہ اگر نشوز ہوا یا نشوز کا خوف ہوا تو چپیٹ مار دی. پھر ایک ایسا طریق اختیار فرمانے کا حکم دیا گیا ہے جو عورت سے زیادہ مرد کے لیے صبر آزما ہے. وہ نشوز کرنے والی عورت تو شاید یہ پسند کرتی ہو کہ مرد اس کے کمرے میں گھسے بھی نہیں لیکن وہ مرد جو اس سے نبھانا چاہتا ہے اس کے اپنے تقاضے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم رک جاؤ اور اس سے عملاً علیحدگی اختیار کر لو. اس کے دو فائدے ہیں. اول یہ کہ اس علیحدگی کے نتیجے میں بعض دفعہ روزمرہ کی چپکلش تو ختم ہو گئی. پریکٹیکل بائک آؤٹ ہے یہ اور سوچنے کا موقع مل جاتا ہے. سمجھ آ جاتی ہے کہ کون فریق کس حد تک زیادتی کر رہا ہے. دوسرا ارج پیدا ہوتی ہے مرد کے لیے صلح کی اور وہ اور زیادہ اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرتا ہے. تو اس مہینہ دو مہینے کا انقطاع اس دو مہینے دو مہینے کے انقطاع سے اگر اصلاح احوال ہو جائے تو بہت بہتر. لیکن اگر وہ پھر بھی باز نہ آئے اس خاموشی اور انقطاع کے باوجود وہ اپنی ضد پر اور اپنی عادتوں پر قائم رہے. فضر روح ہونا یہ پھر تیسری صورت ہے جس میں مارنے کی اجازت ہے. لیکن اس مارنے کے متعلق اس آیت کا مفہوم سمجھنے کے لیے ہمیں لازماً آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو دیکھنا پڑے گا اور آپ کے صحابہ کی سنت کو دیکھنا پڑے گا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کا کیا معنی سمجھا اور عمومی روزمرہ کے اختلافات بلکہ بعض دکھ دینے والی باتوں کی صورت میں بھی کیا کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات پر میں سے کسی پر ہاتھ اٹھایا؟ یہ سوال ہے. اور دوسرے خلفاء کا اور بزرگ صحابہ کا کیا حال تھا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ اس آیت کا مفہوم سب سے بہتر سمجھنے کے باوجود انہوں نے یہ مفہوم نہیں سمجھا کہ مرد کو مارنے کی کھلی چھٹی ملی ہے. جس قسم کی عورتیں ہیں وہ خدا تعالیٰ نے اس قسم کی عورتوں سے ان کو محفوظ رکھا, اور ان عورتوں میں بھی اختلاف اور بعض ایسے اخلاق کے مظاہرے ملتے ہیں جن کو آج کا مرد بہانہ بنا کر سمجھتا ہے کہ یہاں مارنے کی اجازت ہو گئی ہے. ایک بیوی کا دوسری بیوی کو تان دینا, بعض دفعہ بعض باتوں کی امانت میں خیانت کر جانا جیسا کہ قرآن شریف میں ذکر ہے, بعض اور اشارے ہیں جو بشری کمزوریوں کے اشارے وہاں ملتے ہیں. ایک بیوی تحفہ بھیجتی ہے, پیالے پہ ہاتھ مار کے دوسری خاتون جو ہیں زوجہ مطہرہ وہ اس کو توڑ کے پھینک دیتی ہیں, اور روزمرہ کے مطالبے بھی ہیں. ان سارے امور میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی کردار رہا ہے وہ اس آیت کے منافی نہیں ہو سکتا. اس لیے اس آیت کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر ہم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کا مطالعہ کریں تو پھر سمجھ آئے گی کہ وہ سٹیج جو مارنے کی ہے وہ کہاں جا کر پہنچتی ہے. ان اختلافات کے دائرے میں نہیں پہنچی, یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شکایت لے کے حاضر ہوئے کہ آپ نے تو عورتوں کے منہ کھول دیے, ان کو آزاد کر دیا ہے اور وہ ہمارے سامنے باتیں بناتی ہیں. حالانکہ ایک زمانہ تھا ان کو ضرورت نہیں تھی کہ ہم سے کوئی اختلاف کر سکیں. تو قرآن کریم نے عورت کی حرمت اور اس کے آزادی کو قائم فرمایا ہے, اور یہ جو ضرورتیں ہیں یہ طبی فطری ضرورتیں ہیں, اور بعض صورتوں میں عورتیں بھی مطالبہ کرنے لگتی ہیں کہ اس قسم کے کردار کی عورت کو سزا ملنی چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ یہ سزا پولیس دے یا خاوند دے. یہاں لوگ پولیس کے سپرد کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں, عورت کے احترام کے خلاف ہے. اگر آخر پولیس کا کام کرنا ہی ہے تو پھر خاوند کا پہلا حق ہے, پہلا فرض ہے, مگر اس نکٹو خاوند کا نہیں جو کماتا کچھ نہیں اور گھر بیٹھا ہو. اس نے مارنا کہاں ہے, اس کو مار پڑ جاتی ہے. بس یہ بات قابل غور ہے کہ اسلامی معاشرے میں اس آیت کو بہانہ بنا کر تو استعمال کیا گیا ہے, لیکن امر واقعہ مارنے کے واقعات حقیقی اس آیت کی روح میں شاذ کے طور پر ہوں گے, اور اس کے برعکس یہ واقعات زیادہ کثرت سے ملتے ہیں کہ عورتیں مردوں پہ ہاتھ اٹھاتی ہیں اور ان کو مارتی ہیں, اور بعض زبردست عورتیں ایسی آتی رہتی ہیں سامنے جن کے مرد جان بچا کے پھرتے ہیں, اور زیادہ نہ صحیح مگر ایسے بھی واقعات ہوتے ہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ روزمرہ کی انسانی کمزوریوں سے تعلق رکھنے والے واقعات ہیں, ان کا کسی شریعت سے تعلق نہیں ہے. اگر شریعت پر عمل ہو تو مار کٹائی کے واقعات شاذ کے طور پر بلکہ انقاع کے طور پر ہو سکتے ہیں, لیکن اگر اپنی نفسانی جذبات اور خواہشات کی مطابق تبیوی کرنی ہے تو صرف اسلام کی بحث نہیں ہے. جہاں مارنے کی اجازت کا ذکر نہیں وہاں اس سے زیادہ ماریں پڑتی ہیں. چنانچہ میں مغربی سوسائٹی کو بتاتا ہوں, اور امریکہ میں اپنے ذاتی تجربے سے جو میں جگہ دیکھ کے آیا ہوں ان کو اس حوالے سے بتاتا ہوں کہ وہ لوگ جو ہارلم میں رہتے ہیں اور عورتوں کے اوپر ایسے ایسے تشدد کرتے ہیں کہ آئے دن ان کی موت کے واقعات عام سامنے آتے رہتے ہیں. شرابی پی کے لوٹنے والے انگلینڈ میں اپنی بیویوں پر اتنے تشدد کرتے ہیں کہ ایک پولیس آفیسر نے ایک دفعہ انٹرویو میں بیان کیا کہ جو واقعات ہمارے علم میں آتے ہیں وہ بہت کم ہیں, کیونکہ نفسیاتی لحاظ سے بیچاری عورتیں خصوصاً لیبر کلاس کے دائرے میں اتنا خوفزدہ ہوتی ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں ہوتی کہ اپنے خاوند کے خلاف کی رپورٹ کریں. چائلڈ ابیوز اسی کا اگلا حصہ ہے. عورت پر ظلم اور بچوں پر ظلم یہ مذہبی تعلیم کے فقدان کے نتیجے میں ہے, مذہبی تعلیم سے اجازت حاصل کرنے کے نتیجے میں نہیں. پس مسلمانوں میں اس وقت انتہائی کمزوریوں کے باوجود عورت پر مار کٹائی کے واقعات اس سے کم ملتے ہیں جتنا مغرب کی تہذیب یا مہذب سوسائٹی اور ترقی یافتہ سوسائٹی میں ملتے ہیں, کیونکہ عورت کا احترام حقیقت میں مذہب قائم کرتا ہے. وہ اگر قدریں اٹھ جائیں تو پھر یہ بے آرامی پیدا ہو جاتی ہے. اس ضمن میں جو آپس کے کی مساوات پیدا ہوتی ہے یا آپس کے تعلقات کا ایک میزان بنتا ہے, وہ کسی مذہبی حوالے سے نہیں بنتا, وہ طبیعت سے بنتا ہے. جیسے کہ میں نے بیان کیا, بعض مرد بیچارے کمزور طبیعت کے نکٹھو جیسے ہیں, ان کی مجال نہیں کہ وہ عورت کے سامنے اونچی آواز سے بات کر سکیں. ایسی ایک مرد ہم نے دیکھے تھے ایک سفر کے دوران, اور جو میرے ساتھی ہیں ان کو یاد آ جائے گا کہ وہ کون صاحب تھے, مگر بتانے کی ضرورت نہیں. ان کا کسی نے تعارف یہ کیا تھا کہ یہ صرف مردوں سے آنکھوں سے آنکھیں ملا کے بات کرتے ہیں, اپنی بیوی سے کبھی نظر نہیں ملا سکے. اور یہ احترام میں نے خود ملاقات کے دوران بھی دیکھا. تو یہ طبیعت کی باتیں ہیں. مذہب کے حوالے سے شاذ کے طور پر ایسے مواقع پیش آتے ہیں. طبعاً ایک آدمی کمزور ہے, وہ شروع شادی کے شروع سے ہی دب جاتا ہے. ایک مرد زیادہ سخت مزاج ہے, وہ شروع ہی سے غالب آ جاتا ہے, اور یہ نسبتیں بغیر مذہبی حوالے کے از خود قائم ہوتی ہیں. چنانچہ امریکہ میں ایک اسی سلسلے میں گفتگو کے دوران میں نے ایک روایت یا لطیفہ سنا. ایک مرد نے ایک اور مرد کو دیکھا جس کی بیوی اس کا حد سے زیادہ احترام کرتی تھی, اور کبھی کسی چیز میں اس کا انکار نہیں کیا. اور اپنا یہ حال تھا کہ جو مرد کا اس کی بیوی کے سامنے تھا, بیوی کا اس کے مرد کے سامنے تھا, اس کا اپنی بیوی کے سامنے تھا. مجال نہیں تھی کہ اس کی کسی بات کا انکار کر سکے. تو اس نے کہا, دوست میرا بھی تم پہ حق ہے, مجھے بھی وہ ترکیب بتا دو کہ آخر یہ ہوا کیسے. میں بہت تنگ آ گیا ہوں, بس کافی ہو گئی ہے, تمہارا نسخہ میں بھی استعمال کروں گا, میں بھی نجات پاؤں گا. اس نے کہا, زیادہ لیٹ ہو گیا, اب نہیں ہو سکتا. یہ وہ نسخہ ہے جو شروع میں ہی کام آتا ہے, بعد میں نہیں آ سکتا. اس نے کہا, بتاؤ تو سی شاید. اس نے کہا, واقعہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں رواج ہے کہ جب ہم یہ پرانے زمانے میں ویسٹرن لائف کا وقت زمانے کی باتیں ہیں, ابھی بھی دیہات میں ہوگا شاید یہ رواج, کہ گھوڑے پر سوار ہو کر مر جاتا ہے اور یا گھوڑی پر, اور اسی کے پیچھے اپنی ظلم کو بٹھا کے گھر لاتا ہے. یہ رواج چلا آ رہا ہے, اس لیے میں جب دلہن کو لینے گیا تو وہ گھوڑی چنی جو ناخن لیتی تھی. گھوڑی ناخن لیتی ہے, ٹمبل کرتی ہے ایک پاؤں سے یوں کر کے. میں سواری کرتا رہا ہوں بہت, مجھے پتا ہے بعض گھوڑے ایسے ہیں جن میں عادت ہوتی ہے, ایک پاؤں یوں کر دیتے ہیں تو گرنے لگتے ہیں. تو ناخن لیتی تھی, جب میں بٹھا کے اس کو واپس لایا تو اس نے آگے تک ناخن لیا. تو میں نے اس کو بلند آواز سے کہا, دیٹ از ونس, ایک دفعہ ہو گئی بس. خیر کچھ آگے چلے, اس نے پھر ناخن لیا. تو میں نے کہا, دیٹ از ٹوائس, یہ دوسری مرتبہ ہے. بیوی کو پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. تیسری دفعہ جب اس نے ناخن لیا تو میں نے بیوی کو اتارا, خود اترا, گھوڑی کو ایک درخت سے باندھا اور اپنا ریوالور نکال کے اس کو شوٹ کر دیا. میں کہ جب اس بیوی نے یہ دیکھا ظلم, تو اس نے تو قیامت مچا دی. اے خبیث ظالم آدمی, میں تمہارے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی, ابھی مجھے واپس چھوڑ کے آؤ. کہتا میں چپ کر کے سنتا رہا. جب وہ ختم کر بیٹھی تو میں نے کہا, دیٹ از ونس. کہتا وہ دن اور آج کا دن ٹوائس نہیں ہوا. یہ ان کے معاشرے میں بھی یہ باتیں عام ہیں, بلکہ بعض صورتوں میں شراب کی وجہ سے بہت زیادہ ہیں. لیکن وہ اجازت جو بہت ہی حکمت کے ساتھ نفسیاتی تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے بعض شرائط کے ساتھ دی گئی ہے, اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں. حالانکہ سچی مومن سوسائٹی میں وہ جو بالعموم اسلامی قدروں کے پابند رہنے والے لوگ ہیں, ان میں وہ واقعہ نظر ہی کہیں نہیں آتا. اور ادنا سوسائٹی ہو جو تقویٰ سے ہٹی ہوئی, اس میں مسلمان غیر مسلمان کا فرق ہی کوئی نہیں, بلکہ غیر مسلم سوسائٹی میں زیادہ سختیاں پائی جاتی ہیں. اس لیے چونکہ یہ ایک ایسا مذہب ہے جو مغرب میں اکثرت سے چلتا ہے اور واسطہ پڑتا ہے ہمارے این جی اوں کو خصوصیت سے, اس لیے میں نے ترجمے سے ہٹ کر یہ زیادہ تفصیل بیان کی. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ, اطاعت کا حق ہے تمہارا, کیونکہ تم نگران ہو, تم امیر بنایا گیا ہو گھر کے, اس لیے اگر وہ اطاعت کی طرف واپس لوٹیں تو پھر تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ ان پر ہاتھ اٹھاؤ, بلکہ ان سے حسن معاشرت کرو. اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا, یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلند مرتبہ اور بہت بڑا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا حَبَسُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا, ایسا ہی کوئی جوڑا ہو جن کے درمیان اختلافات چل رہے ہوں اور خطرہ یہ ہو کہ یہ علیحدگی واقعہ ہو جائے گی, اب یہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے. اس کا ذمہ دار سوسائٹی کو مقرر فرمایا, اب اتھو حکم من اہلہ, تو تم مقرر کرو اے مسلمانوں حکم من اہلہ, ایک حکم فیصلے کی طاقت رکھنے والا, اچھا فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والا شخص, من اہلہ اس کے مرد کے اہل میں سے, من اہلہا عورت کے اہل میں سے, تو حکم ایسا حکم ہو, حکم من اہلہ و حکم من اہلہا, دونوں میں سے ایک حکم چنو. ضروری نہیں کہ ماں باپ ہوں یا بڑے ہوں, بات سلجھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ہر خاندان میں جن کی بات زیادہ چلتی ہے, خواہ وہ چھوٹے ہی ہوں, تو ان میں فیصلے کی سبھی صلاحیت موجود ہو, ان کو اکٹھا کرو. ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما, یہ طریقہ اگر اختیار کریں گے اور اگر واقعتاً وہ اصلاح چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اصلاح کی توفیق بخشے گا, آپس میں ایک دوسرے سے موافقت پیدا کرنے کی توفیق بخشے گا. ان اللہ کانا علیمن خبیرا, یقیناً اللہ تعالیٰ بہت علم والا اور بہت خبر رکھنے والا ہے. وعبد اللہ ولا تشرکو بہ شیئا, اللہ کی عبادت اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کا کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ. ولا تشرکو بہ شیئا وبالوالدین احسانا, اور والدین سے احسان کا سلوک کرو. وبذی القربا, اور قریبی رشتہ داروں سے, اقربا سے بھی. والیتامیٰ, اور یتیموں سے بھی. والمساکین, اور مسکینوں سے بھی. والجار ذی القربا, اور ایسے پڑوسیوں سے بھی جن کے اپنے رشتہ دار ہوں مگر بیچارے پھر بھی محتاج ہوں تمہارے حسن سلوک کے. بعض ایسے پڑوسی ہوتے ہیں جن کے اپنے اقرباء موجود ہیں اور وہ ان کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں مگر نہیں کرتے, اس لیے ان پڑوسیوں کا زیادہ حق قرار دیا ہے جو اپنے عزیزوں کے طرف سے چھوڑے گئے ہیں. پھر دوسرے پڑوسی ہیں, والجار الجنب, پھر وہ پڑوسی جو تمہارے بالکل قریب تر ہیں. بس یہ ایک آرڈر مقرر کیا گیا ہے اس تقدیم کا, زیادہ فوقیت ان لوگوں کو دو جو تمہارے ماں, ان کو جو ماں باپ ہیں, پھر درجہ بدرجہ فلاں کو فلاں کو, پھر پڑوسیوں میں سے بھی اس کا خیال رکھنا, خواہ وہ بالکل قریب نہ بھی ہو, جس کے اقربا نے اسے چھوڑ رکھا ہو. پھر بقیہ پڑوسیوں میں جو قریب ہے وہ زیادہ تر تمہارے تعلق کا, تمہارے احسان کا زیادہ محتاج اور مستحق بنتا ہے. پڑوسی کے علاوہ وابن سبیل بھی ہے, مسافر, جس کا کوئی گھر نہیں رہتا جو وہاں گھر تمہارے شہر میں آئے تو مسافر کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے. وما ملکت ایمانکم, اور جو تمہارے سپرد کیے گئے ہیں جن کے دانے تمہارے دانے ہاتھ مالک ہیں ان کا بھی خیال رکھو. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا, یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جو متکبر ہو اور بات بات پر اترانے والا ہو, فخر کرنے والا ہو, اسے پسند نہیں فرماتا. فخور کہتے ہیں بہت فخر کرنے والا, بس چھوٹی بات پر اچھلنے والا اور اترانے والا فخور کہلائے گا. یلذین یبخلون ویامرون الناس, یہ کون لوگ ہیں مختال اور فخور؟ اس کی ان کی صفات تو یہ بیان کی گئی ہیں, متکبر ہیں اور چھوٹی باتوں پر فخر کرنے والے ہیں. حالانکہ ذکر چل رہا تھا احسان کے خرچ کا, للہ سوسائٹی پر, اقرباء وغیرہ پر خرچ کرنے کا. اس کا متکبر اور فخور سے کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تشریح فرمائی ہے مختار اور فخور کی کہ وہ آتیں بیان کی جو مختار اور فخور میں پائی جاتی ہیں. یعنی جب ایک شخص متکبر ہو اور کمینہ ہو, بات بات پر اچھلنے والا ہو, اس شخص میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ یبخلون یامرون الناس بالبخل, وہ خود بھی کنجوس ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی کنجوسی ہی کی تعلیم دیتے ہیں. یامرون سے مراد حکم دینا نہیں بلکہ تعلیم دینا ہے. لوگوں کو بھی کنجوسی ہی کی تعلیم دیتے ہیں. ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ, اور جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے اس کو وہ چھپاتے ہیں. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينًا, اور ہم نے کافروں کے لیے دردناک عذاب مقرر فرما رکھا ہے. یہاں کافرین سے مراد ناشکرے بھی ہو سکتے ہیں, کیونکہ جہاں خدا کے فضل کے تقاضے پورے کرنے کا سوال ہو اور کوئی نہیں کرتا تو اسی کو ناشکرا کہا جاتا ہے. ایک بات صرف اس میں قابل توجہ ہے کہ یہاں ابھی فرمایا تھا خدا تعالیٰ نے کہ مختار اور فخور ہوتا ہے, اور مختار اور فخور کی تعریف میں یہ بات داخل فرمائی, وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ, کہ جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں. تو مختار اور فخور سے تو یہ چیز ذہن میں آتی ہے کہ وہ اپنے دولت, اپنے اموال, اپنی جائیدادوں کو ابھار کر بیان کرتے ہوں گے. یہ درست ہے, لیکن ایسا شخص دو چہرے رکھتا ہے. ایک وہ چہرہ جب اس نے صرف فخر کے نتیجے میں اپنے نفس کو موٹا کرنا ہے, اس وقت تو ہمیشہ بڑھا بڑھا کر باتیں کرے گا کہ میرا یہ بھی ہے خدا کے فضل سے, وہ بھی ہے. اور ایک وہ چہرہ جب وہ خدا کے نام پر خرچ کرنے کا وقت آتا ہے, اس وقت وہ ہر چیز چھپا جاتا ہے, کہتا بس نہیں طبیعت پوشی ہے, کچھ بھی نہیں اندر, اندر دیکھو تو کچھ بھی نہیں, ہمارا تو غربت کا حال ہے. اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ انسانی فطرت سے وابستہ ہے, اس کا بارہا میں نے مشاہدہ کیا ہے. اور یہ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کی نہیں بلکہ خدا کے کلام ہونے کی دلالت پر دلالت کرتی ہے. ورنہ مضمون ایک انسان نے بنایا ہو تو اس کو مختال اور فخور کہہ کر پھر یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ چھپاتا ہے. اللہ ہی ہے جو غیب اور شہادت کو جانتا ہے, اور جب تک ہم اپنے تجربے پر گہری نظر نہ ڈالیں ہمیں بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے ممکن ہے. چنانچہ ایسے لوگ ہیں جن کے متعلق کئی دفعہ ایسے حقیقی امر واقعہ باتیں ایسی ہوئی ہیں کہ ایک شخص کی وصیت منسوخ کرنی پڑی, کیونکہ اس نے جب عام اللہ کے فضلوں کی باتیں ہوتی تھیں تو وہ سوسائٹی میں کہا کرتا تھا کہ بڑا فضل ہے, بڑی جائیدادیں ہیں. جب وصیت سامنے آئی تو پتہ چلا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں. تو یہ لوگ صرف لوگوں سے بخل نہیں کرتے بلکہ اللہ سے بھی بخل کرنے لگ جاتے ہیں, مجلسوں میں بیٹھ کے فخر کرتے ہیں, اور جب خدمت کا خرچ کا موقع آتا ہے تو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں, میں نے ایک واقعہ اپنا تجربے کا ایک پرانا بھی سنایا تھا. کسی جگہ گئے تھے ہم, کسی گھر میں بے حد تک پرتکلف دعوت جو شاخ کے طور پر دکھائی دیتی ہے, اور ٹیکسی مال صاحب نے میرے کان میں بتایا کہ اس کا چندہ کوئی نہیں, کہتا میری آمدی کوئی نہیں. وہی میں نے ہاتھ کھینچ لیا. امیر صاحب سے میں نے گزارش کی کہ اگرچہ میرا دل نہیں چاہتا کسی کی دل شکنی کا, مگر یہ ایسا تضاد ہے کہ ناجائز ہے اس کے ہاں کھانا کھانا. یا یہ صدقہ لیا اس نے کہیں سے, یا لوٹ مار کا کھانا ہے, کیونکہ اگر یہ سچا ہے کہ اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں اور چندے نہیں دیتا, تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور پھر آپ نے اس کو ایک عہدہ بھی دے رکھا ہے. تو اس کے بعد عہدہ بھی ختم ہوا اور بات کھل گئی کہ بعض جگہ بعض لوگ اپنی باتوں سے چودراہٹ کی وجہ سے ایک مقام حاصل کر لیتے ہیں, مگر اس آیت کریمہ سے یہ گواہی ملتی ہے کہ ان کے جب انفاق فی سبیل اللہ پہ غور کرو گے, پھر ان کی حقیقت معلوم ہوگی کہ وہ محض فخر کرنے والے لوگ ہیں, اور جو خدا نے دیا ہے جب خرچ کا موقع آتا ہے تو اس کو چھپا لیتے ہیں. وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. اب یہ جو مہین کا لفظ ہے عین اس موقع کے تقاضے کو پورا کرنے والا ہے. جو جھوٹی عظمت حاصل کرتا ہے مفاق فخر کے ذریعے, مباحات کے ذریعے, اس کی سزا ذلیل کرنے والی ہونی چاہیے. تو فرمایا کہ ایسے شخص کے لیے ہم نے ایسا عذاب مقرر کیا ہے جو اس کو ذلیل اور رسوا اور چھوٹا کر کے دکھا دے گا. جو اصل اس کی حقیقت ہے, اس کی روح کی, اس کی فطرت کی, وہ ظاہر ہو جائے گی, اور اس لیے اسے عذاب مہین دیا جائے گا. والذین ينفقون اموالهم ریاء الناس. اب فخر کرنے والے لوگ, ایک طرف دیکھیں کیسا خوبصورت موازنہ کھول دیا, فرما دیا گیا ہے, ایک طرف جہاں جائز اخراجات ہیں کہتے ہیں ہے ہی کچھ نہیں, بالکل خالی جیب ہے, جہاں فخر کرنے کے موقع ہیں, دکھاوے کے موقع ہیں, شادی بیاہوں اور اپنی برادری میں اپنی ناک بنانی ہو, تو پھر وہ بہت ریا کے ساتھ, دکھاوے کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر. ان کے خرچ میں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کا کوئی بھی حصہ نہیں ہوتا. اس وجہ سے کچھ نہیں کرتے, کیونکہ اللہ کی رضا کی خاطر جو کرے گا وہ لوگوں کو دکھانے کی خاطر نہیں کر سکتا. ایک وقت میں ایک سودا دو گاہوں کو گاہکوں کو بیچا نہیں جا سکتا کہ وہی سودا اس کو بھی بھیج دو, اس کو بھی بھیج دو. تو فرمایا وہ جو ریا کی خاطر کام کرتے ہیں ان کا اللہ اور آخرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا اس میں کچھ حصہ نہیں ہوگا. وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. بس جس کا ساتھی بھی شیطان ہو تو جان لو کہ وہ بہت ہی برا ساتھی ہے. شیطان کا یہاں ذکر کیوں آیا, خرچ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ کیوں جی, مبذرین کے مطلب کیا تعریف آئی ہے قرآن کریم میں؟ وہ جو ناجائز خرچ کرنے والے لوگ ہیں وہ اخوان الشیاطین ہیں, یہی ہے نا. تو اسی وجہ سے شیطان کا تعلق ہے کہ یہاں ان کا حد سے بڑا ہوا اعتدال سے تجاوز کیا ہوا خرچ ان پر شیطان کے اثر کو ظاہر کرتا ہے. ان کی مجلسیں شیطانی ہیں, ان کے ماحول میں بد لوگ رہتے ہیں, اور وہ پھر مشورے دیتے ہیں کہ ہاں جی یہ وقت ہے, اب کر جاؤ سب کچھ, یا لوگوں کا مال کھا کے خرچ کرو, مگر خرچ کا موقع ہے, اور یہ شیطان مشورے دیتا ہے. وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ. انہیں ہوتا کیا ہے, کیا تکلیف پہنچتی ہے, مَا ذَا عَلَيْهِمْ, کیا دقت پیش آتی ہے؟ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, یا آتی آج آتی, کیا دقت پیش آتی ترجمہ کرنا بہتر ہے. اگر وہ اللہ پر ایمان لے آتے اور یوم آخرت پر ایمان لے آتے, وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ, اور اس میں سے خرچ کرتے جو اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے, یعنی ایمان باللہ کے تقاضوں کی خاطر اور یوم آخرت میں حاضر ہونے کے تقاضوں کی خاطر یہ خرچ کرتے, تو ان کو ان کے اوپر کیا برائی تھی، کیا مشکل تھی؟ ہمارے واقعہ یہ ہے کہ یہ جو اخراجات ہیں یہ برکتوں والے ہیں اور تنگی پیدا نہیں کرتے، اس لیے ان کو تو دقت محسوس ہوتی ہے، مگر یہاں حقیقی دقت کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کا انکار کر رہا ہے کہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے والوں پر کسی قسم کی مصیبت آتی ہے، کسی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ خرچ جو ہیں یہ خود برکت کا موجب بنتے ہیں اور نقصان کا موجب نہیں بنتے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، یہ بات کی آیت نے اس مضمون کو اور کھول دیا کہ اللہ تعالیٰ تو ایک ذرہ بھر رائی کے دانے کے برابر بھی، مثقال تو وزن کو کہتے ہیں، ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. وہ ان تک وہ حسرتن یضاعفہ، ظلم تو بالکل نہیں کرتا مگر بڑھاتا ضرور ہے اگر نیکی ہو تو. وہ ان تک وہ حسرتن، اگر نیکی کی بات ہو، یضاعفہ، اسے وہ ضرور بڑھائے گا. وہ یوتے مل لدن ہو اجر عظیمہ، اور پھر اپنی طرف سے اور بھی بڑا اجر اس میں شامل کر دے گا. یعنی ایک تو خدا کا قانون ہے کہ نیکی میں نشو و نما کی طاقت رکھ دی، اچھا خرچ جو ہے وہ ضائع نہیں جائے گا. خدا کا وہ قانون جو مستقل جاری ہے وہ یہ دیکھے گا کہ اچھا خرچ کرنے والے کے خرچ میں برکت پڑتی ہے. یہ وہ مضمون ہے جسے کثرت سے ہندو تاجر بھی سمجھتے ہیں، اور ان کے ہاں جو دان کا رواج ہے اور خیراتی ادارے قائم کرنے کا رواج ہے اس کی یہی وجہ ہے. مجھ سے خود ایک ہندو نے بیان کیا جو سوداگر تھا، ان باتوں میں خوب خرچ کیا کرتا تھا، اس نے کہا کہ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی اس سے مال میں نقصان نہیں دیکھا. ہم جو خیراتی ادارے قائم کرتے ہیں اور دان دیتے ہیں اور صدقے دیتے ہیں، اس سے ہمارے مال میں برکت پڑتی ہے. تو اگر بے دین بھی ہو، مشرک بھی ہو، تو ایک جاری ایسا قانون ہے جو رحمانیت کے تابع ہر ایک سے برابر کا سلوک کرتا ہے. تو پہلے اس قانون کا ذکر فرمایا ہے، پھر مومنوں کے لیے خاص قانون کا ذکر فرمایا ہے. ان تک وہ حسرتن یضاعفہ، یہ ایک عام قانون ہے، خرچ میں نیکی جو ہے وہ کبھی بھی ضائع نہیں جاتی، وہ بڑھتی ہے. اور پھر جسے اللہ چاہے، یوتے مل لدن ہو اجر عظیمہ، وہ جس کو چاہے اس کو اپنی طرف سے بے شمار اجر عطا فرما سکتا ہے. یہاں کسی کا حوالہ نہیں دیا کہ کس کو، وہ اس میں مضمر ہے بات کہ جس کو چاہے، کیونکہ کسی ایک شخص کا ذکر نہیں کہ اس کو دیا جائے گا. فَكَيْفَ اِذَا جَيْنَا مِن كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجَيْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. آخرت کی بات ہو رہی تھی، آخرت میں انسان کی جواب دہی کی بات ہو رہی تھی، تو اب اس مضمون کو یہ کھولا گیا ہے کہ ہر عمر جو، ہر زمانے کے لوگ، ہر نبی کے پیرو یا دوسرے لوگ بھی، وہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ وہ پیش ہوں گے بے شہیدن، ایک نگران کے ساتھ. وَجَيْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم تجھے ان سب پر آخری نگران بنا کر لائیں گے. یہاں من کل امت میں جو مفہوم ہے وہ مذہبی امتوں کا ہے، غیر مذہبی کا معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ شہید کا معنی اگر نبی ہے تو پھر نبی کی امت ہی اس کے تعلق میں وہ نبی شہید کہلا سکتا ہے. اگر امت سے مراد عام لی جائے تو پھر شہید کے معنی دوسرے نگران بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ ان معنوں میں پھر آئے گا لفظ، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک گڈریا ہے، ایک راہ ہے، اور اس کے نیچے جو لوگ ہیں وہ پوچھے جائیں گے. اس میں مذہب سے قطع نظر ہر شخص جو گھر کا مالک ہے یا کسی ایک چیز کا مالک ہے، تجارت کا مالک ہے، وہ امانت دار ہے دراصل، اور اس نے جس طرح اپنی امانت کے حق ادا کیے ہیں ان سے پوچھا جائے گا. تو دنیاوی شہید بھی ہوتے ہیں، مگر یہ اگر کوئی شخص بہت پھیلانا چاہے معنی کو تو ان معنوں میں پھیلا سکتا ہے, مگر حقیقت یہ ہے کہ یہاں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اس لیے شہید سے معنی انبیاء ہی ہیں, اور امتوں سے مراد نبیوں کی امتیں ہی ہیں. تو فرمایا کہ وہ وقت ایسا جب کہ ہم ہر امت میں سے ایک شہید کھڑا کریں گے. ایک شہید کی کیا مطلب ہے, کیوں ایک شہید؟ بعض امتیں ہیں جہاں کثرت سے انبیاء آئے ہیں, تو ہر امت کا نگران نبی دراصل ایک ہی ہوتا ہے, اس میں اور انبیاء بھی آ جاتے ہیں, مگر جس کی شریعت نافذ ہو دراصل وہی نگران نبی کہلا سکتا ہے. بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تو تورات ہی کی حکومت رہی ہے, اس لیے انبیاء الگ الگ ہوں کیونکہ تورات کے حوالے سے بات ہوگی اور شریعت کے حوالے سے بات ہوگی, اس لیے شرعی نبی ہی وہ شہید ہو سکتا ہے. وجینا بیٹا الحا الائے شہیدہ, اور جس کی شریعت تمام شریعتوں پر حاوی ہو تباً وہ ان سب نبیوں کا نگران نبی بنے گا. اس پہلو سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری شہادت کا حق قیامت کے دن عطا فرمایا گیا, سب سے بالا شہادت کا حق. یوم یود الذین کفروا واسب الرسول لو تسوا بہم الارض, یہ وہ وقت ہوگا, یہ وہ دن ہوگا جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اور رسول کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے, وہ خواہش چاہیں گے کہ کاش ان پر زمین برابر کر دی جاتی, ان مٹی میں مل جاتے اور قبر بھی نہ بنتی, ان کا نشان تک مٹا دیا جاتا اور ان کے اوپر زمین یعنی زمین کی مٹی برابر کر دی جاتی. ولا یکتمون اللہ حدیثا, اور وہ اللہ سے کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں گے. ابھی وقت ہے نا, ختم ہو گیا؟ اوہ میں نے آپ کی انگلی دیکھی نہیں تھی. بس ٹھیک ہے, یہ رکو بھی پورا ہو گیا, یہیں تک تلاوت ہوئی تھی نا.